الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. گزشتہ جمعہ دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان ہوئی تھی جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جلس احدکم فی التشہد الاخیر فلیستعذ باللہ من اربع, کہ جب تم لوگ آخری تشہد میں بیٹھے ہو تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. ولیقل, اور یہ دعا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے, ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے, ومن فتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے, ومن شر فتنة المسیح الدجال اور دجال کے شر کے فتنے سے, فتنہ دجال کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. پہلا جملہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا ہے. بعض احادیث میں فتنہ قبر کا لفظ آتا ہے. فتنہ قبر سے مراد قبر کے اندر ہونے والا یا ہونے والے سوالات ہیں. یہ ایک ابتلاء ہے, ایک امتحان ہے جسے دنیا میں جتنے بھی امتحانات ہیں سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا سکتا ہے. فتنہ قبر, ابتلاء قبر یا امتحان قبر. فرشتے تین باتیں پوچھیں گے, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, وما دینک, تیرا دین کیا ہے, ومن نبیک, اور تیرا نبی کون ہے. بظاہر یہ سوال بڑے آسان لگتے ہیں اور ان کا جواب آج سب کو مستحضر ہوگا, لیکن قبر میں ان کے جوابات صرف انہیں میسر آئیں گے, انہیں توفیق حاصل ہوگی جن کا عقیدہ, نظریہ اور عمل ان تینوں چیزوں کے بارے میں بالکل راست اور شریعت پر مبنی ہوگا. مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے, اس کا جواب وہی لوگ دے پائیں گے جن کی پوری زندگی عقیدہ توحید پر گزری, فہماً و عملاً اس عقیدے پر قائم رہے, اور جن کے عقیدے میں جھول ہوا اور توحید میں کوئی خلل ہوا تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے, تعجب کریں گے. یہ ہا ہا جو لفظ آتا ہے حدیثوں میں, یہ تعجب کا کلمہ ہے, اور تعجب سے مراد یہی ہے کہ وہ حیران ہوں گے کہ سوال تو بہت آسان ہے مگر ہماری زبانوں پر اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا. یہ جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے گا اور صرف اہل توحید کو آئے گا. دین اسلام جن کا پوری زندگی عملاً و اعتقاداً محور رہا وہ اس کا جواب دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے, تیرا نبی کون ہے. جس شخص نے پوری زندگی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ اس کا جواب دے پائیں گے, اور جن کی اتباع کے بیسیوں مرکز بن گئے, باپ دادوں کے پیروکار بنتے رہے, برادریوں کے, قوموں کی رسمیں, اماموں کے فتوے, پیر و مرشد کی باتیں, وہ قطعاً اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. بلکہ آج ضرورت ہے اس نقطے پر کچھ تفصیلی بات کر لی جائے, من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. یہ جواب صرف انہی لوگوں کو میسر آئے گا, صحیح جواب, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرمان بن گیا. نبی علیہ السلام کی اتباع جن کی زندگی کا حاصل رہا, ان کا ہر عمل بلکہ تمام حرکات و سکنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جاری رہی اور قائم رہی, وہی اس سوال کا جواب دے پائیں گے. ضرورت ہے کہ حقیقت اتباع پر غور کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی بیان ہوئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے طلبگار ہو تو یہ تمہیں مل سکتی ہے, یہ محبت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریق ہے, فتبعونی, میری اتباع کرو. یہ ثمرہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا, اور یہ قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قیمتی چیز ہے, جس کے نتیجے اور ثمرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اگر تم یہ اتباع کرتے رہو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو ارجل آیات قرار دیا ہے, یعنی سب سے بڑی امید افزا آیت جس پر کامیابی کی سب سے بڑی امید قائم ہے یہ آیت ہے, کیونکہ یہاں دو ثمرات حاصل ہو رہے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور دوسرا گناہوں کی بخشش کا. اور جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب ہیں, ایک اس کی رضا اور محبت جس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا, لن يدخل أحدكم عمله الجنة إلا برحمة الله, اور دوسرا گناہوں کی بخشش کر, گناہوں سے پاک صاف ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. تو حصول جنت کے یہ دو ہی اسباب ہیں جو یہاں مذکور ہیں, اور ان کی اساس نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. ہم پوری کائنات کو اسی اتباع کے نقطے پر آنے کی دعوت دیتے ہیں, مگر یہ بات قابل غور ہے کہ حقیقت اتباع کیا ہے. اگر پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہو تو اس فرمان کو من بعن قبول کر لینا, اور اگر پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہو تو اس عمل کے مطابق اپنا عمل استوار کرنا. فعل ما فعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم على الوجه الذي فعله, کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا, اس مقصد کے تحت کرنا جس مقصد کے تحت اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے. من اجل انہ فعلہ, اور اس لیے کرنا کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے. یہ حقیقت اتباع ہے. تین باتیں ہیں, جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا, جس کا معنی یہ کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے. جو کام آپ نے کیا وہ کیا جائے, اور جو کام آپ نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے. علی الوجہ الذی فعلہ, اس وجہ, اس قصد اور مقصد اور مطلب کے تحت کرنا جو اللہ کے پیغمبر کا تھا. اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ عمل میں جو اللہ کے پیغمبر کی نیت تھی یا نیت ہوا کرتی تھی وہی ہماری نیت ہو, اور وہ نیت ہمیشہ ایک ہی رہی, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی محبت کا حصول, یہ اللہ کے پیغمبر کی نیت ہوتی تھی, یہی ہماری نیت ہو. جس کا معنی یہ کہ اس نیت کے علاوہ اگر کوئی نیت ہوگی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے روزہ ہے, نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے, ہم بھی رکھیں. نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا. کچھ لوگ واقعتاً روزہ رکھتے ہیں, صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں, مگر ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی, نیت ڈائٹنگ کی ہوتی. عمل تو بالکل یکساں ہے, ایک سا ہے, مگر نیت کے اس فرق کی بنا پر یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح ہر عمل میں یہ دیکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا سمجھ کر ادا کیا, آپ کو کیا تعلیم دی گئی تھی, یہ فرض ہے یہ نفل ہے. ہماری بھی وہی نیت ہو, رمضان کا روزہ فرض ہے تو فرض کی نیت سے رکھا جائے, اگر یہاں مستحب یا نفل کی نیت کر لی جائے تو قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اتباع کامل نہیں ہے. اور من اجل انہ فعلہ, وہ عمل اس لیے کرے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, بلکہ بیشتر لوگ, اور صرف اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں, ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے, وہ عمل ان کا بالکل سنت کے مطابق ہو گیا مگر مقصد میں فرق آ گیا. ہر عمل کا مقصد اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے, من اجل انہ فعلہ. ہم کوئی بھی کام اس لیے کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا, جس کی وضاحت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرماتے ہیں کہ انی اعلم بانک حجر, مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو. لا تنفع ولا تضر, نہ نفع دے سکتے ہو اور نہ کسی کا نقصان ٹال سکتے ہو, نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہو. ایک پتھر ہو تو کتنا عمدہ کلام ہے. حجر اسود جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہے, اللہ کے گھر میں نصب ہے جس کو بوسہ دینے کا اجر. ان الحجر یاتی یوم القیامہ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ, کہ پتھر قیامت کے دن آئے گا, اس طرح آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی. آنکھوں سے دیکھے گا اور تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اسے بوسہ دیا, اور زبان سے ان کی گواہی دے گا اور اللہ تعالی اسے قبول کر لے گا. اتنا قیمتی پتھر, مگر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم ایک پتھر ہو, کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو دنیا کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو پتہ نہیں کیا درجہ دیتے ہیں, یہ عقیق ہے اور یہ زمرد ہے, یہ میرے موافق ہے یہ میرے مخالف ہے, یہ پہنوں گا تو شفا ہوگی اور یہ پہنوں گا تو بیمار ہوں گا, نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا. جبکہ سب سے قیمتی پتھر کی بات آپ سن لیجئے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں, اور آگے فرمایا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا, اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے مجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ حقیقت اتباع ہے کہ کوئی کام کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کیا. آج بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں, درست کرتے ہیں, مگر نیت کیا ہے کہ یہ عمل ہمارا امام کرتا تھا, ہمارا پیشوا کرتا ہے, ہمارا پیر و مرشد کرتا ہے. جب سے ہم نے گھر میں آنکھ کھولی ہمارے گھر میں یہ ہوتا آ رہا ہے. کتنا گھٹیا ذوق ہے. حقیقت عمل صرف اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے. اگر آپ کا عمل درست ہو, 100% درست ہو, مگر دل میں کیا بات ہو, برادری کی بات ہو, قوم کی بات ہو, آبا اجداد کی بات ہو, پیر و مرشد کی بات ہو, امام کی بات ہو, یہ اس میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر انبیاء کے ذریعے پوری ہوتی ہے. فرمایا رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے ڈرانے والے, خوشخبری دینے والے, تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. تو حجت کا اتمام جماعت انبیاء کے ذریعے ہے, کسی باپ اور دادا کے ذریعے نہیں, کسی برادری کے ذریعے نہیں, کسی پیر و مرشد کے ذریعے نہیں, کسی مائی کے لال کے ذریعے نہیں, صرف جماعت انبیاء کے ذریعے ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع پر ہم مکلف ہیں, ان کی پیروی ہی ہم پر اصل حجت ہے, حجت الہیہ. ان کی پیروی ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا, ورنہ آپ دنیا بھر کے عمل کر لیں مگر پیغمبر اسلام کی اتباع کی نیت نہ ہو. نیت قوم اور برادری کی ہو, نیت امام اور مرشد کی ہو, تو وہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں. تو بیشتر دنیا کے افراد عمل کرتے ہیں مگر ان کے عمل برباد ہوتے ہیں صرف اسی نقطے کی بنا پر. یہ حقیقت اتباع. حقیقت اتباع چھ چیزوں کا نام ہے. یعنی عمل میں چھ چیزیں موجود ہوں. نمبر ایک سبب عمل, نمبر دو جنس عمل, نمبر تین مقدار عمل, نمبر چار وقت عمل, نمبر پانچ زمانہ عمل. سبب عمل کیا ہے؟ چھٹی چیز بتا دوں آپ. سبب عمل کیا ہے کہ ایک عمل آپ نے کب کرنا ہے؟ جب اس عمل کا سبب ظاہر ہو جائے. اس سبب کی تعیین کرنے والا کون ہے؟ صرف شریعت, اللہ اور اس کا رسول, تیسرا کوئی نہیں. مثلا رمضان کا مہینہ آ گیا, یہ ایک سبب شروع ہو گیا روزے کا. روزہ سبب ہے ماہ رمضان کی آمد. یہ سبب کس نے دیا ہے؟ کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, کہ جو اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے. سبب عمل. اس سبب کی تعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت, اللہ کا رسول. اور اللہ کے رسول کب کریں گے؟ جب اللہ کا امر آئے گا. تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جب بھی بولتا ہے اللہ تعالی کی وحی سے بولتا ہے. تو سبب کا تعین اللہ فرمائے گا یا اللہ کا رسول فرمائے گا. ایک یہ شرط ہے عمل کی. دوسرا جنس عمل. جنس عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بھی شریعت سے ثابت ہو. سبب کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی شریعت سے ثابت ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے یا پیغمبر علیہ السلام کے عمل اور آپ کی سنت سے ثابت نہ ہو. رمضان کی آمد ایک سبب ہے اور روزہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا امر موجود ہے. بعض اوقات اسباب موجود ہوتے ہیں مگر جو عمل کیا جائے وہ عمل شریعت کی روح کے خلاف ہوتا ہے. بقرا عید آ گیا, آپ نے قربانی کر لی. بقرا عید کی آمد ایک سبب ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے. آپ سوچیں کہ سب سے لذیذ گوشت ہرن کا ہوتا ہے, اس کی قربانی کیجیے. سبب موجود ہے, قربانی آپ کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ قربانی بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے امر سے ثابت ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول نے کچھ جنسیں متعین کی ہیں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا دمبا وغیرہ, ان کی قربانی کرو. جس جانور کی قربانی آپ کر رہے ہیں وہ اصلاً ثابت نہیں ہے. سبب موجود ہے مگر وہ عمل آپ کا شریعت کی روح کے خلاف ہے. اس عمل کی جنس کون متعین کرے گا؟ اللہ اس کا رسول. اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں. نمبر تین کیفیت عمل. یہ چیز رہ گئی تھی, کیفیت عمل. کہ سبب موجود ہے, سورج ڈھل گیا, سبب آ گیا, آپ نے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے, آپ نے وضو کر لی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کیفیت عمل, نماز کا طریقہ, کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں, صحت عمل کی شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کوئی فرق نہ ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک کوئی فرق نہ ہو. ایک صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، کوئی فرق نہیں تھا، ایک فرق ڈال گیا، اور وہ تھا اطمینان کی کمی، اعتدال کی کمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تمہاری یہ نماز ہوئی ہی نہیں، ایک فرق کر گیا تو. تو یہ کیفیت ہے عمل، یہ بھی عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے. سبب موجود ہے، عمل بھی درست ہے، لیکن نماز آپ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ بھی تو ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ ان تطیعوہ ہوتا ہے تو، اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ان اطاعت سے اعمال مقبول اور محفوظ ہیں، اطاعت اگر مفقود ہو گئی تو اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں. تو یہ کیفیت عمل بھی ضروری ہے. اور چوتھی چیز مقدار عمل، اگر شریعت نے کسی عمل کی مقدار کا تعین کر دیا ہے تو اس مقدار کی پابندی کرنی پڑے گی. ظہر کے چار فرض ہیں، وہ پانچ نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے. فجر کے دو فرض ہیں، وہ تین نہیں ہو سکتے. رمضان میں پیارے پیغمبر کا دائمی عمل آٹھ رکعت تراویح کا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مقدار عمل، عمل کی مقدار، یہ بھی قبول عمل میں ایک معنی رکھتی ہے، ایک درجہ رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے، کہ عمل اس مقدار پر ہو جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. اس میں اضافہ کرو گے، کمی کرو گے، تو وہ عمل برباد ہو جائے گا، یہ بھی ایک شرط ہے. پھر وقت عمل یا زمانہ عمل، یہ پانچویں شرط، کہ شریعت نے بعض اعمال زمانے کے ساتھ رکھے ہیں، روزے رمضان میں انہیں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں. وقوف عرفہ ذوالحج کی 9 تاریخ کو ہوگا، مبیت مزدلفہ ذوالحج کی 9 اور 10 کی درمیانی رات میں ہوگا، ایام منا 10 ذوالحج، 11 اور 12. یہ زمانے کا تعین شریعت نے کیا ہے، جس کا معنی یہ کہ کسی عمل کے لیے کسی زمانے کا تعین اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا. اور چھٹی شرط مکان عمل کی ہے، کہ عمل کہاں کر رہے ہو. جیسے نماز ہے، جہاں چاہو پڑھ لو، اور مطلب مسجد میں باجماعت پڑھنا کچھ شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں بھی وقت نماز آ گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ جگہ کا تعین ہے، طواف آپ نے بیت اللہ کا کرنا ہے، اور کہیں نہیں کر سکتے. 9 ذوالحج کا جو وقوف ہے وہ میدان عرفات میں ہے، اور کہیں نہیں. مزدلفہ میدان مزدلفہ میں ہے، یہ رات وہیں گزرے گی، اور کہیں نہیں. کچھ اعمال ایسے جن کی شریعت نے جگہ متعین کر دی، اسی جگہ وہ ہوں، اور جگہ کے تعین کا اختیار بھی شریعت کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اب ہر شخص سوچے, حقیقت اتباع واضح ہو چکی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی حقیقت کیا ہے, تو کیا ہمارا عمل اس حقیقت پر قائم ہے؟ جو بھی شریعت کی حدود ہیں ان حدود کے اندر ہے, یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے. جب فرشتے پوچھیں گے قبر میں تیرا نبی کون ہے, جس نے نبی کی اتباع کی ہوگی اس مکمل حقیقت کے ساتھ, وہ شخص کامیاب ہوگا, صحیح جواب دے گا. اور جس شخص نے کہیں بھی کوئی گڑبڑ کر لی وہ قطعاً جواب نہ دے پائے گا. اس تفصیل کے بعد ہمارا یہ سوال ہے کہ رات سے جو کچھ ہو رہا ہے رجب کے مہینے کے تعلق سے, یہ کون سی شریعت اور کون سا دین ہے؟ کہتے ہیں کہ رجب میں اللہ کے پیغمبر کو معراج ہوئی. کب ہوئی؟ تاریخ اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے سے قاصر ہے. دسیوں اخبار ملتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال قبل, کوئی کہتا ہے 11 مہینے قبل, کوئی کہتا ہے 10 مہینے قبل. اگر شب معراج کی کوئی حقیقت ہوتی, معراج حق ہے اللہ کے پیغمبر کو ہوئی, مگر اس رات کے تعلق سے عبادت کی, جاگنے کی, نوافل کی ادائیگی کی, اگلے دن روزے کی, اگر شرعی حقیقت ہوتی تو اس رات کا یقیناً تعین ہوتا جیسے رمضان کا تعین ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں دسیوں اقوال ہیں اور مورخین کسی ایک قول پر متفق ہونے سے قاصر ہیں. جس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کے تعلق سے کوئی عبادت ثابت نہیں, کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں. تو بھائی عمل کب متعین ہوتا ہے؟ جب اس کا سبب مستحضر ہو. یہاں کس چیز کو سبب قرار دو گے؟ صرف اس چیز کو کہ معراج ہوئی تو اس کی تاریخ تو معلوم ہی نہیں, اور اگر مان بھی لیں کہ فلاں تاریخ معراج کی ہے تو پیارے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رات 10 بار آئی پورے مدنی دور میں. صحابہ کرام کا دور 80 سال رہا, اس سے کم و بیش. تو کبھی نبی علیہ السلام نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا, نہ صحابہ نے کیا. تو ایک عمل کب متعین ہوتا ہے؟ جب اس کا سبب آ جائے. اور سبب کی تعین شریعت کی ذمہ داری. تو یہاں پھر کیا کہا جائے گا؟ جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا ہی نہیں وہ کام ہم کیسے کریں؟ اتباع کی حقیقت کیا ہے؟ اتباع کی حقیقت صرف اللہ کے پیغمبر کی پیروی ہے, اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. بلکہ اس رات کے تعلق سے صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز ایجاد کی گئی جس کی سند کے سارے راوی یا تو مجہول ہیں اور جو معروف ہیں وہ کذاب اور بزدار ہیں. اس قدر پرلے درجے کی جھوٹی روایت جس کو بیان کیا جاتا ہے, اس مخصوص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور واعظین لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں دلا کے نقصان کر دیتے ہیں کہ گویا بس آج کی رات کافی ہو گئی, مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ دین اسلام میں سب سے بڑا باغی بدعتی انسان. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے کان اذا خطب علی صوته, آپ کی آواز اونچی ہو جاتی, وانتفخت اوداجہ, گردن کی رگیں پھول جاتی, واحمر وجہ, اور چہرہ سرخ ہو جاتا, اور آپ کا انداز ایسا ہوتا کانہ منذر جیش, گویا آپ
کسی لشکر کے حملے سے صحابہ اکرام کو ڈرانا چاہتے ہیں. لشکر سر پہ ہو, اس کی بندوقیں کھلنے والی ہوں, دشمن حملے کے لیے تیار ہو, تو ایک کمانڈر کس طرح لشکر کو متنوع کرے گا؟ یہ کیفیت آپ کی ہوتی. یقول صبحکم تمساکم, ڈرا رہے کہ لشکر صبح آیا یا شام آیا, ابھی آیا کہ آیا, تو کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کے پاس کی. اور پھر یہ بات ضرور فرماتے کہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها, کہ لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے, اور سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بدترین طریقہ بدعت ہے. رگے گردن کی پھول رہی ہے, چہرہ سرخ ہے, آواز بلند ہے. اللہ کے پیغمبر امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا تلقین کرنا چاہ رہے ہیں, کیا تربیت کا انداز ہے, اور کیا غیظ و غضب کا عالم ہے؟ کہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو, سب سے بدترین چیز بدعت. ایک بدعتی انسان اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. اور بدعتی ایک نئے عمل کو لا کر اللہ تعالیٰ کو گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ کمی تھی, مکمل کہاں تھا, یہ کمی ڈال کر ہم نے پورا کیا ہے. تقدیر ہے اللہ اور اس کے رسول کی, استدراک ہے. کتنی بڑی جرات کا مظہر ہے. تو اس مہینے کے تعلق سے صحت کے ساتھ کوئی چیز ثابت نہیں. اس مہینے خاص طور پہ قربانی کا اہتمام. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لا فرع ولا عتیرہ, کہ نہ فرع کی کوئی حقیقت ہے نہ عتیرہ کی. فرع اول النتاج, جو ان کی اونٹنی پہلا بچہ دیتی, تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بچے کو اپنے تواغیت کے نام پر ذبح کر دیں. دین نے فرع کو باطل کر دیا, بلا عتیرہ اور نہ عتیرہ. عتیرہ رجبیہ, رجب کے مہینے میں ذبح کیا ہوا جانور. جاہلیت میں یہ مہینہ بڑا معظم تھا, بڑا محترم تھا. رجب کا معنی ہی تعظیم کرنا ہے, ترجیب معنی تعظیم, رجب یرجب, ترجیب معنی تعظیم. راجب تعظیم کرنے والے کو کہتے ہیں, اور مرجوب جس کی تعظیم کی جائے. رجب کا معنی تعظیم, رجب کا معنی تعظیم کرنا. اس مہینے کا ایک نام رجم بھی تھا, رجم. رجم کا معنی طرد, شیطان کو دھتکار دیا جانا. اس مہینے کا ایک نام اسم تھا, جس کا معنی بہرا ہو جانا. لوگ اس قدر اس مہینے کا اہتمام کرتے تھے. جاہلیت کا دور جنگ و جدار کا دور تھا, لوٹ مار کا دور تھا. اس مہینے میں خاموشی چھا جاتی, گویا لوگ بہرے ہو جاتے. نہ تلواروں کی جھنکار, اور نہ کوئی جھگڑا, اور نہ کوئی شکایت, بالکل خاموشی طاری ہو جاتی. یہ تعظیم جاہلیت کی رسم تھی. اگر ہم اس مہینے کی تعظیم کریں, اگر شریعت بیان کرتی یقیناً کرتے, مگر شریعت میں علاوہ اس کے کچھ نہیں کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اور وہ ٹوٹل چار مہینے, ان میں سے ایک رجب بھی ہے. اس کے علاوہ وجہ تعظیم شریعت نے بیان نہیں کی. تو اس مہینے عمرے کے لیے جانا خاص طور پہ رش ہوتا ہے, حرم میں بہت زیادہ رجب کا عمرہ, اس کا کوئی اصل نہیں ہے, کوئی اس کا اصل نہیں. لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی, تو فرماتے ہیں کہ اے ثمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع, کہ اللہ کے پیغمبر نے چار عمرے کیے, منہا عمرۃ فی رجب, ان میں سے ایک عمرہ رجب میں تھا. اس حدیث سے استدلال کر کے لوگ کثرت سے عمرہ کرنے جاتے ہیں. اس حدیث کے متن کو صحیح مان لیں, اور صحیح ہے, تو اس کو ایک اتفاقی امر قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ عمرہ کرنے گئے, اور رجب کا مہینہ تھا، یہ نہیں کہ رجب کا مہینہ تھا اور آپ اس مہینے کی مناسبت سے عمرہ کرنے گئے، ورنہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جناب عمر نے ایک بار یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے سے ٹیک لگا کر بیان کی، شاگرد ساتھ تھے، ان میں سے عروہ بن زبیر بھی تھے، انہوں نے اس حدیث کو سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے چار عمرے کیے، ان میں سے ایک رجب کا عمرہ ہے. اب ان کے دل میں ایک شخص آیا کہ یہ بات پہلی بار سن رہے ہیں، اس سے قبل جو سنا تھا وہ کچھ اور تھا، اب اس کی تصدیق کس سے کرائیں؟ حجرہ عائشہ پاس تھا، مگر یہ سوچ کر کہ ام المومنین اپنے گھر میں آرام نہ فرما رہی ہوں، انہیں کچھ زحمت نہیں دے رہے، دروازے پہ دستک نہیں دے رہے. عروہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے سمیت استنان عائشہ، اچانک میں نے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر مسواک کر رہی، مسواک کرنے کی آواز باہر آ رہی تھی، مانا جاگ رہی. میں نے وہیں سے فوراً پکارا کہ یا ام المومنین ہر سمیت ما قال ابو عبد الرحمن، کہ عبداللہ بن عمر نے جو بیان کیا وہ آپ نے سنا؟ پوچھا کیا بیان کیا؟ جواب بتا دیا کہ چار عمرے کیے، ایک رجب میں تھا. فرمایا کہ رحم اللہ ابا عبد الرحمن، عبداللہ پر اللہ رحم فرمائے، اس سے بھول ہو گئی، ذہول ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی. حالانکہ عبداللہ ہر سفر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا، اللہ کے پیغمبر رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. عبداللہ نے اس بات کو سنا اور رجوع کر لیا، یہ بات ختم ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے جو تعظیم کی صورتیں ہم نے بنا رکھی ہیں، رجب کی زیارتیں، رجب کی مخصوص نمازیں، رجب کی قربانی، رجب کا روضہ، شب معراج کی عظمت اور تقدس، اس رات کی عظمت ہے، مگر وہ رات وہی ہے جو ہو کر گزر گئی. جس رات آپ کو معراج ہوا، اس کے بعد اگر تعظیم کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے، صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت صحابہ کرام کو تھی. نبی اسلام کے دور میں، نبی اسلام کی زندگی میں، اور محبت کیوں نہ ہو، وہ دور ہی ایسا دور تھا. اس دور کے تو کھجور کے خشک تنے بھی اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، صحابہ کیوں نہ کرتے ہوں گے. اس تنے کا واقعہ آپ بھول گئے جس سے ٹیک لگا کر اللہ کے پیغمبر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے. جب آپ کا ممبر تیار ہوا تو آپ سرسر ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ شروع کیا تو مسجد سے رونے کی آواز آئی، سب دیکھ رہے ہیں کہ کون رو رہا ہے، اس آواز کا مصدر کیا ہے، مگر کوئی واضح نہیں ہو رہا. اللہ کے پیغمبر بھاگ گئے، ممبر سے اترے، اس خوش کھجور کے تنے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سہلایا، سینے سے لگایا، وہ تنا رو رہا تھا. اللہ کے پیغمبر کے فراق کو برداشت نہ کر سکا، جب اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، تو وہ تنا اس طرح خاموش ہوا جیسے کوئی بچہ روتے روتے ہسکے لیتے لیتے خاموش ہوتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں اس تنے کی محبت دیکھو، تنا اللہ کے پیغمبر سے کیسی محبت کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کے پیغمبر سے کیسی محبت کرنی چاہیے. جس دور میں تنے محبت کرتے تھے، اس دور میں صحابہ جو اپنی زندگی اللہ کے پیغمبر پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیوں نہ محبت کرتے ہوں گے، انہوں نے کیوں نہ اس رات کی تعظیم کی. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سے امور جو ہم نے بنا لیے، ایجاد کر لیے، اس میں کوئی اتباع کا رنگ نہیں. اتباع کا رنگ اصل حقیقت کے ساتھ ہے، وقت عمل، زمانۂ عمل، مکان عمل، جنس عمل، کیفیت عمل، مقدار عمل، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. کسی چیز کا تعین اپنی رائے سے ہم نہیں کر سکتے، کسی عمل کا مقام ہم تعین نہیں کر سکتے، کسی عمل کے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، کسی عمل کی مقدار کا ہم تعین نہیں کر سکتے. یہ سارا تعین شریعت کی ذمہ ہے، اور یہ حقیقت اتباع ہے. اس حقیقت پر جو آئے گا، در حقیقت اسی کی اتباع، اسی کا عمل قابل قبول قرار پائے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں، تھوڑے ہوں گے لیکن یہی لوگ قبر میں صحیح معنی میں جواب دیں گے. جب فرشتہ پوچھے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو جس شخص کی زندگی میں حقیقت اتباع مصطفیٰ ہوگی وہی صحیح معنی میں جواب دے پائیں گے کہ نبی ہی محمد، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حقیقت اتباع، اس پر غور کرنا اور اس کو اپنانا، یہ مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے. اسی کو ہم پیش کرتے ہیں اور بار بار پیش کرتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے، ابتداء سے بچائے. ہمارا ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، وہی خیر ہی خیر ہے. اور جو عمل نیا ہوگا وہ شر ہی شر ہے، جس کا انجام جہنم کی آگ ہے. اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں سچے عمل کی، صحیح عمل کی اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جن جن دوستوں نے اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفاء کامل، عاجل اور دائم عطا فرما دے. خاص طور پہ عمران صاحب کا ذکر ہے، ہمارے بزرگ صلاح الدین صاحب اور ان کی اہلیہ. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان بڑا اہم ہے. یہ کراچی کا علاقہ کمار واڑہ لیاری بڑا کٹھن علاقہ تھا، لیکن بحمد اللہ اللہ تعالی نے توفیق دی. جمیت علیہ سندھ کو یہاں ایک پلاٹ خریدا گیا، بڑا مہنگا، اور اس پر مسجد کی تعمیر بھی تقریباً ہو چکی اور بڑی پر رونق وہ مسجد ہے. سینکڑوں نمازی بن چکے ہیں بحمد اللہ، اور بہت بڑی یہ نیکی کا ایک عمل ہے. کچھ کام باقی ہیں، انہوں نے تفصیل لکھی ہے، جیسے ماربل وغیرہ، دروازے کھڑکیاں اور کچھ سیمنٹ وغیرہ. اس کا تخمینہ تقریباً 5 لاکھ روپے ہے. تو آپ کے علاقے کی مسجد ہے اور بہت ہی ایک کٹھن ایک محاذ ہے. ضرور اس میں تعاون کیجیے تاکہ یہ گھر اللہ کا مکمل ہو جائے. اور جو ایک مطلوبہ ایک عمل ہے اور جو اہداف ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حاصل ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. بحمد اللہ نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، دروس کا اہتمام بھی ہو رہا ہے بحمد اللہ. تو ایک صدقہ جاریہ بہتری، اس میں تعاون کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ پاک قبول فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي